أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 11 رکوع تلاوت کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی گفتگو کا موضوع ہے فرقہ واریت کے مسئلے کا حل، اور آپ سب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو بھی مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک انتہائی سنگین مسئلہ یہ فرقہ واریت کا ہے. ایک طرف عالم کفر، وہ پوری طرح سے عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کم ٹوک کر میدان میں آ گیا ہے اور ان کے ارادے اب کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ہماری لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں انتشار کا، فرقہ واریت کا اور تعصبات کا شکار ہیں. اس حوالے سے ہر درد مسلمان وہ اس فرقہ واریت کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے. آئیے آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس مسئلے کا ہمیں کیا حل بتاتا ہے. میں جب اس مسئلے پر غور کر رہا تھا تو ذہن کے اندر ایک واقعہ فوراً آیا. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں دو مکاتب فکر بہت زیادہ فعال ہیں، ایک طرف احناف ہیں اور ایک طرف سلفی مسئلہ کے اہل حدیث ہیں. تو ایک مرتبہ اہل حدیث حضرات نے اپنی ایک محفل میں مفتی محمد شفیع صاحب کو دعوت خطاب دی، اور یہ ایک بہت بڑی اس مکتب فکر کی طرف سے وسیع القلبی تھی کہ اہل حدیث حضرات نے اپنے محفل میں گفتگو کے لیے بلایا ایک حنفی عالم دین مفتی محمد شفیع صاحب کو رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے وہاں پر جو خطاب فرمایا اس خطاب کا موضوع یہی تھا وحدت امت، کہ کس طرح سے امت میں انتشار کو، فرقہ واریت کو ختم کیا جائے اور امت کو پھر سے جوڑا جائے، اس میں وحدت پیدا کی جائے. مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی اس تقریر میں جو انہوں نے اس محفل میں کی، انہوں نے وہاں پر ذکر کیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے ایک قول کا. محمود الحسن صاحب یہ انتہائی عظیم بزرگ تھے، اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے تین شانیں بیک وقت جمع کر دی تھی. ایک طرف یہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے شاگرد نے مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، اور دوسرے یہ اس کے ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت اور باطنی اعتبار سے بھی ان کو بہت بڑے فیض سے نوازا تھا. اور جو سب سے اہم بات جو کہ اس زمانے کے اندر بہت کم نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مجاہد بھی تھے، اور انہوں نے 75 برس کی عمر میں سفر کیا تھا ہندوستان سے اور یہاں سے روانہ ہوئے تھے تاکہ ترکی جا کر اور جو بھی اس وقت عثمانی خلیفہ تھے عبد الحمید خان ان سے فتویٰ حاصل کریں انگریز کے خلاف جہاد کا. خلافت کا ادارہ اس وقت برائے نام ہی موجود تھا اور خلیفہ کا فتویٰ اس کی ایک اہمیت تھی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کو شریف حسین جو کہ دادا تھا شاہ حسین کا, اردن کا بادشاہ شاہ حسین کچھ عرصے پہلے فوت ہوا اور اس کا دادا شریف حسین تھا جس نے کہ غداری کر کے انہیں گرفتار کرا دیا اور تقریباً 5 برس تک یہ مالٹا میں قید رہے, اسیر مالٹا کہلاتے ہیں. اور جب یہ واپس آئے ہیں مالٹا سے رہا ہو کر 80 برس کی عمر میں, اس وقت آ کر انہوں نے جو خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کی ذبوحالی پر ان کے افسوسناک صورتحال پر بہت غور و فکر کیا اور مجھے مسلمانوں کی اس ذبوحالی کے 2 اسباب نظر آئے. ایک سبب نظر آیا ان کی باہمی فرقہ واریت اور انتشار کا اور دوسرا سبب نظر آیا ان کی قرآن حکیم سے دوری کا. لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے مزید مہلت عمر دی ہے تو میں عوامی دروس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کروں گا کہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں دروس قرآن کی محفلیں ہوں. مفتی محمد شفیع صاحب یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلا جملہ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند نے تو مسلمانوں کی ذبح حالی کے 2 اسباب بتائے ہیں, ایک ہے باہمی انتشار فرقہ واریت اور دوسری ہے قرآن حکیم سے دوری. لیکن اگر غور کریں گے تو سبب ایک ہی ہے اور وہ سبب ہے قرآن حکیم سے دوری. اس لیے کہ فرقہ واریت کی بھی اصل وجہ یہ قرآن پاک سے دوری ہی ہے. لہذا اگر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی جائے, قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے تو یہ فرقہ واریت کی مصیبت اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. پھر جو میں نے یہ آیت تلاوت کی آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی, یہ 11واں رکوع, اس کی جو خاص طور پر پہلی 3 آیتیں ہیں آیت نمبر 102 سے لے کر 104 تک, انہی آیات کو فرقہ واریت کے مسئلے کے حل کے لیے ایک مرتبہ بیان کیا تھا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ. مولانا الیاس سے آپ سب واقف ہیں, تبلیغی جماعت کے بانی تھے اور انہی کے صاحبزادے تھے مولانا یوسف. مولانا الیاس کا انتقال ہوا تھا 1944 میں اور اس کے بعد تقریباً 21 برس تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ. 1965 میں ان کا انتقال ہوا. اپنے انتقال سے 3 دن پہلے انہوں نے خطاب فرمایا اور گویا یہ خطاب گویا ان کی وصیت ہے, اور اگر آپ وہ خطاب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک ایک لفظ ان کے دل سے نکلا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکات لاہ عمل, جس میں محترم ڈاکٹر صاحب نے سورہ آل عمران کی ان 3 آیات 102, 103, 104 کی تشریح کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں مولانا یوسف کی وہ پوری تقریر نقل کر دی ہے, زیادہ بڑی تقریر نہیں ہے. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس تقریر میں فرقہ واریت کے مسئلے کے اوپر اپنا جو بھی اندر کا دکھ ہے وہ بیان کیا اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے انہیں 3 آیات کا ریفرنس دیا, انہیں 3 آیات کو بیان کیا. اس لیے میں نے آج یہی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ سورہ آل عمران کی 3 آیات قرآن مجید کا ایک بڑا جامع مقام ہے. قرآن مجید کا جامع مقام ایسے مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک کی ہدایت کا خلاصہ بیان ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ ہمیں رہنمائی مل جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور ہمیں قیامت کے دن خسارے سے بچنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ہے ہدایت, یہ ہے رہنمائی, صحیح رستے کو نمایاں کر دینا رہنمائی. قرآن پاک رہنمائی کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. البتہ یہ ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم روزانہ پورے کے پورے قرآن مجید کو پڑھ سکیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی جامع آیات نازل فرما دی کہ اگر ان آیات کو سمجھ لیا جائے تو ہمارے سامنے قرآن مجید کی ہدایت کا لب لباب اور خلاصہ آ جاتا ہے, نچوڑ آ جاتا ہے. ایسی یہ 3 آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں آیت نمبر 102 سے لے کر 104 تک, اور ان میں ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سہ نکاتی لاہ عمل دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فرقہ واریت سے بھی نجات ملے گی اور اس کے ذریعے سے انسان آخرت کی فوز و فلاح حاصل کر لے گا. آئیے ان 3 آیتوں کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد کی آیتوں میں پھر ان آیتوں میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے والوں کا حسن انجام، اور ان تین آیات کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کا انجام بد اس کا ذکر ہے. تو اصل جو موضوع اس سورت کا ہے وہ اس رکوع کا ہے وہ پہلی تین آیتوں میں ہی بیان ہوا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں تقوی کے موضوع پر یہ سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. عام طور پر تقوی کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، لیکن یہ ترجمہ ضمنی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اصل ترجمہ یہ نہیں بنے گا تقوی کا. ڈرنے کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں خافون کے، ولا تخافوہم وخافون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، اور یا یہ ہے کہ وخشو، یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ڈرو، خشیت کا لفظ آتا ہے ڈرنے، ڈرانے یا ڈرنے کے لیے. تو تقوی کے اصل معنی ڈرنا نہیں ہوتا. تقوی کا لفظ بنا ہے واو کاف اور یا، تین حروف سے، اور بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بچانا، وقا یقی، آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں لکھا ہوگا بچانا. مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہمیں تو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقا یقی کا اصل مطلب بچانا. اس کے بعد پھر عربی زبان میں گرامر کے جن کو تھوڑی بہت بھی الف بے آتی ہے وہ جانتے ہیں کہ کچھ ابواب ہوتے ہیں، جیسے ایک باب افتعال ہے، باب افتعال سے آپ اچھی طرح واقف ہیں لیکن اس کا صرف نام نہیں سنا ہوتا، ورنہ اسی باب افتعال سے ہم بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. افتخار کا لفظ اس سے بنتا ہے، اشتعال کا لفظ اس سے بنتا ہے، انتخاب کا لفظ اس سے بنتا ہے. اسی طرح سے باب افتعال میں اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں بچنا، تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا. کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. ایک عام آدمی جو کہ گناہگار ہے، جب اس سے کہا جائے گا کہ اتق اللہ، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکامات کو مت توڑو. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا حامل شخص ہوگا، وہاں اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو. بعض اللہ کے بندوں کو اتنی اللہ کی قربت حاصل ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کی ایک اللہ سے خاص دور لگی ہوئی ہوتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساتھیں وہ گھڑیاں عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ خاص اوقات میں ایک لو لگاتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کی ایک نسبت قائم ہوتی ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو لہذا دونوں مفہوم ہوتے ہیں، عوام کی حد تک اللہ کی نافرمانی سے بچو، خواص کے معاملے تک، خواص کی حد تک، خواص کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو یا اللہ کی ناراضگی سے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے یا جیسے کہ اس کی ناراضگی سے بچنے کا حق ہے. اور اس تقوی کی پھر بڑی پیاری تعریف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ساتھی نے کہ جن کے بارے میں آپ نے خود فرما دیا کہ میرے اس ساتھی نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا. ہم قاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی بھی ایسی شخصیت کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد دے دی ہو کہ وہ بہت ہی تجوید کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی صحت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، ہم کہتے ہیں کہ یہ قاری صاحب ہے، بہت ہی اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آداب کے ساتھ صحیح مخارج اور صحیح قواعد تجوید کے ان کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن عربی میں اصل میں قاری کہا جاتا ہے ایسے شخص کو کہ جو صرف ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ یہ ہے کہ مانوی اعتبار سے بھی وہ قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ادا کر دے، تلاوت بھی اس کی ہر اعتبار سے تمام قواعد تجوید کے مطابق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی حق ادا کر دے، اس کو معلوم ہو کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے. پھر حافظ کہتے ہیں اس کو کہ جو اگلے درجے میں نہ صرف یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ادا کر دے، نہ سمجھنے کا حق ادا کر دے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے عمل میں بھی ان احکامات کو محفوظ کر دے. اصل حافظ وہ ہے کہ جو اپنے حافظے میں قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کرے اور اپنے عمل میں قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل کو محفوظ کر لے.
بہرحال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں وَأَقْرَأُهُمْ ابی ابن کعب، کہ میرے صحابہ میں وہ ہستی کے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھنے کا سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے وہ ابی ابن کعب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی آپ بتائیے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ ہوا ہے. پوچھتے ہیں آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، اسی دنیا کے اندر رہنا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی دنیا کے اندر شیطان کے مختلف ہیلے اور اس کے جال ہے ان سے بچا کے نکل جانا تقویٰ ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لے اور کسی کونے کے اندر بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کر رہا ہو. اصل تقویٰ یہ ہے کہ مسنون زندگی بسر کی جائے، شادی بیاہ بھی کیا جائے، کاروبار بھی کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کی ہر صورت سے اور ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے گناہ سے بچا کر آدمی اپنے دامن کو بچا کے نکل جائے، یہ تقویٰ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقویٰ اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بڑا زور دے کر کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تقویٰ ایک احساس ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. اس احساس کے تحت وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ التقویٰ فی السر والعلانیہ، تقویٰ وہ ہوتا ہے جو کہ کھلے میں بھی ہوتا ہے چھپے میں بھی ہوتا ہے. انسان سب کے سامنے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو، اور عین تنہائی میں جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم تنہائی میں اپنا ستر بلا ضرورت کھول سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے بھی شرم کی جائے، تو تنہائی کے اندر اپنا ستر مت کھولو بلا ضرورت. اسی طریقے پر آپ تنہا ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ اس وقت چاہیں جو مرضی حرکت کریں، آپ اس وقت چاہیں جو مرضی بول گنگنائیں، آپ اس وقت چاہیں تو جو مرضی سوچے جس طرح مرضی خیال لے جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا یہ دل کا زنا ہے، تو آدمی دل کا زنا تو کر سکتا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن عین اس وقت بھی جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو تو علم ہے نا، تو وہ اس وقت بھی کوئی برا خیال، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات، کسی کے بارے میں کوئی حکارت آمیز خیال وہ دل میں لے کر نہیں آتا کہ نہیں اللہ کے تو علم ہے کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں، اس وقت میں کسی کے بارے میں کیا سوویزن کر رہا ہوں، یا میں زبان پر کون سے بول گنگنا رہا ہوں، کون سا گانا میں گا رہا ہوں، اللہ کے تو علم ہے نا. تو یہ اصل میں ہے تقویٰ. قرآن مجید میں آتا ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لباس کے اندر اسراف نہ ہو، لباس کے اندر تکبر نہ ہو، لباس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ شریعت میں ممنوع ہے. مثلا یہ ہے کہ مرد سونا وغیرہ نہیں پہن سکتے، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان کے جسم پر ہر وقت لباس ہوتا ہے، اسی طرح سے تقوی کی چادر بھی ہر وقت انسان نے اوڑی ہوئی ہو اور کسی وقت بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ تقوی کی دولت دے دے، اس سے بڑی دولت کوئی ہے ہی نہیں. قرآن مجید سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو. بالکل پہلے الفاظ قرآن مجید کے یہی ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. قرآن کا علم بہتوں کو مل جائے گا، لیکن قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی کہ جو متقی ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے. پھر جس کے دل میں تقویٰ ہے اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا بلند ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہے. اسی طریقے پر اولیاء اللہ کی تعریف قرآن مجید میں آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی غم ہوتا، نہ مستقبل کے حوالے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، اور نہ ہی ماضی کے واقعات پر کوئی حسرت کوئی آس کہ ایسا کیوں ہو گیا، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اور جو واقعات ماضی میں ہوئے ہیں کس کے حکم سے ہوئے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا اللہ ہماری مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کسی چیز کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، اس لیے کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں تو اپنے حال کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے حال میں ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا کرے گا، تو انہیں نہ کوئی مستقبل کے حوالے سے خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں ماضی کے حوالے سے کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ فرمایا اللہ زین آمنو و کانو یتقون۔ یہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ دو کام کر لیے جائیں ایمان لانے کے بعد تو آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت متقیوں کے ساتھ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو کہ محسنین نیکوکار ہیں، درجہ احسان پر پائز ہیں۔ تو یہ اصل میں ہے تقوی اور اس کی اہمیت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے یا اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، جیسے کہ اس کی نافرمانی یا اس کو ناراض کرنے سے بچنے کا حق ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ اسی طرح سے ادا ہوگا کہ ہم پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ شیطان ہمیں بعض معاملات کے حوالے سے تو جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یہاں پر میرا کہنا نہیں مان رہا، تو پھر وہ کچھ معاملات میں انسان کے اندر ایک غفلت اور لاپرواہی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے کہ بعض معاملات میں بڑا تقویٰ ہے، نماز پانچ وقت کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کاروبار میں تقویٰ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ کاروبار میں جو بھی دھندے بازار میں چل رہے ہیں انہوں نے بھی وہ اختیار کر رکھے ہیں، وہ دو نمبر کا مال پورے مارکیٹ میں ہر دکان پر، ان کی دکان پر بھی ہے، اور گاہک کو نہیں بتا رہے کہ یہ مال دو نمبر کا۔ اور یا یہ ہے کہ جس طرح ذخیرہ اندوزی دوسرے کر رہے ہیں ویسے یہ بھی کر رہے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، یہ ہے اصل میں تقویٰ کا حق ادا کرنا، کہ خوشی میں، غمی میں، کاروبار میں، گھر میں، دفتر میں، دکان پہ، کھیت پر، ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور باقی انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کے سب بیٹے خطا کار ہیں، لیکن خیر الخطائین توابون، خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو اگر بالفرض کسی وقت تقوی کے منافی کام ہو گیا، انسان کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے نافرمانی ہو گئی اللہ کی، تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوگا۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی فوراً اللہ کے حضور رو دھو کر اپنے گناہ کی معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرے کہ اللہ اب نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور بتائب من ذنب کم اللہ ذنب لہ، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچی توبہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب خود سوچئے کہ فرقہ واریت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں اصل وجہ یہ تقوی کا نہ ہونا۔ قرآن مجید فرقہ واریت کی وجہ بار بار یہ بتاتا ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، انہوں نے تفرقہ پیدا نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، آپس میں ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے۔ کہ اگر فرض کیجئے کہ سب کے سب لوگ متحد ہو گئے تو پھر تو کوئی ایک ہی امیر ہوگا نا، تو پھر مجھے تو امیر کوئی نہیں مانے گا۔ تو لہذا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی غلبہ رہے، کچھ لوگ مجھے بھی اپنا امیر مانیں، کچھ میرے بھی آگے پیچھے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں اپنے ساتھ لگائے رکھوں اور دوسرے کے خلاف میں کوئی نہ کوئی نفرت پیدا کرتا رہوں، تاکہ مختلف ٹولیاں رہیں اور کچھ لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں، کچھ اس کے زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ تو اپنی اپنی چودراہٹ اور اپنی اپنی سیادت قائم کرنے کے لیے لوگوں نے تفرقہ پیدا کیا۔ یہود کے علماء نے تفرقہ پیدا کیا، وہ جانتے تھے کہ قرآن برحق کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دو مرتبہ قرآن میں آتا ہے کہ یہود کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن پھر کیوں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو پھر ان سے جا کر کون مسئلہ پوچھتا اور ان کی عدالت سے کون فیصلہ کراتا؟ پھر تو ساری اہمیت کس کو حاصل ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اپنی وہ گدیاں، اپنی وہ سیادتیں، اپنی وہ قیادتیں اور پھر اپنے وہ نذرانے، ان کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے تفرقہ پیدا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا اعتراف نہیں کیا. تو کیا ہے کہ اصل میں ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا ان کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں تھا. میں نے ابھی جس تقریر کا ذکر کیا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، دنیا کے اندر بڑا وہ نمازی اور دیندار مشہور تھا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بلا شبہ تم نے یہ ساری عبادات بجا لائے، تم نے بڑی نیکیاں کی، لیکن تم نے فلاں بات کہی تھی جس کی وجہ سے میرے بندے دو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور اس کے بعد اس شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر تقویٰ ہو تو آدمی کبھی بھی امت کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، نفرتیں پیدا نہیں کرے گا، تعصبات پیدا نہیں کرے گا. اور پھر ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے صرف فرائض ہی ادا کیے ہوں گے، کچھ زیادہ اس کی دینی خدمات اور نیکیاں نہیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے اس لیے کہ تم نے فلاں موقع پر ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کی وجہ سے امت میں ہونے والا فساد وہ ختم ہو گیا تھا، تم نے امت میں جھگڑے کو مٹایا تھا. تو یہ اصل میں ہے کہ تقویٰ ہو تو پھر آدمی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے انتشار پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، پھر تو انسان جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز نہ مرنا. یہ بھی بڑا تاکیدی انداز ہے عربی زبان میں کہ جب کسی بھی فعل اور خاص طور پر جو ہے فعل مضارعی ہوتا ہے اس کے آخر میں جب نون تشدید والا آ جائے تو پھر یہ بڑا تاکیدی انداز ہوتا ہے، ولا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو یا اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. کوئی انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے، اور ایسے ایسے لوگ بھی مرتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں طارق محمود صاحب، اسی طرح کا پروگرام ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو ہوتا ہے مغرب کے بعد شاہ فیصل کالونی میں، اور 10 جنوری کو بڑا بھرپور وہ پروگرام میں شریک تھے، اور 11 جنوری کو اچانک جو ہے وہ ان کے دل میں درد ہوا اور تھوڑی دیر بعد فوت ہو گئے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کل کا دن دیکھنا نصیب ہو کے نہ ہو. فرمایا کہ ہرگز نہ مرنا، مگر حالت اسلام میں یا حالت فرما برداری میں مراد یہ کہ لمحے لمحے کا پیرا دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے تم اس وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. اب یہاں مسلمون کا ترجمہ ہے تو مسلمان ہوگا، یا پھر اس کا لغوی ترجمہ فرما برداری ہوگا. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نہیں رہتا، حقیقت کے اعتبار سے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے بظاہر اس کا نام مسلمانوں والا ہو اور چاہے بظاہر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہو. اس کی ایک مثال اسی صورت میں پچھلے رکوع میں آئی ہے، یہ سورہ آل عمران کا 11 رکوع ہے، اور پچھلے رکوع میں 10 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. لوگوں کے ذمے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق کہ جو بھی اتنے پیسے رکھتا ہو کہ حج کے لیے جا سکے، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اخراجات موجود ہوں اور راستے میں امن و امان بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بیماری کو عذر بھی نہ ہو، تو جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو اس پر لازم ہے، اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. لیکن آگے الفاظ ان پہ غور کیجئے، کیا فرمایا ومن کفرا، جس کسی نے کفر کیا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ تمام جان والوں سے غنی ہو، سے کسی کے حج، کسی کے عمرے، کسی کی نماز کو ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے تمہارے بھلے کو بتایا جا رہا ہے. کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ مفہوم یہ ہے کہ جس نے باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا گویا اس نے کفر کیا. استطاعت ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، امن و امان بھی ہے پھر بھی حج کے لیے نہیں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس حکم کا کفر کیا. حدیث میں اس کو اللہ کے رسول نے بالکل دور دو چار کی طرح واضح کر دیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص باوجود استطاعت کی حج نہیں کرتا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے, اب وہ حالت اسلام میں نہیں مرے گا. تو اگر ہم قرآن مجید کے کسی ایک حکم کو بھی جاننے کے باوجود ہم جان بوجھ کے اگر اس حکم پر عمل نہیں کر رہے تو ہم نے عملی اعتبار سے اس حکم کا کفر کر دیا, اور انسان حقیقت کے اعتبار سے دار اسلام سے نکل گیا, باقی ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے, مسلمانوں کے یہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے, مسلمانوں کے ہاں اس کا نام ووٹروں کی فہرست میں داخل ہے. ہرگز نہ مرنا کو مگر حالت اسلام میں, یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی حکم تمہارے علم میں ہو اور تم جان بوجھ کر اس حکم کی سے سرتابی کر رہے ہیں. اور دوسرے مسلمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں فرما برداری. تو فرمایا کہ ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں, ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو اس وقت تم حسرت کر رہے ہو. سورہ منافقون کے اندر آتا ہے بالکل آخری رکو میں, آخری آیات میں, کہ جب موت آتی ہے تو فرمایا کہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آئے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین, اس کو یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو مجھے کیوں نہیں مہلت دیتا تھوڑی سی کہ میں صدقہ و خیرات کروں اور میں ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے. لیکن اس وقت فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اور جب کسی شخص کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مہلت نہیں دیتا, پھر کوئی جو ہے وہ مزید موت کا وقت ٹلتا نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ موت آئے تو آدمی اس وقت حسرت کرے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے, میں میرا رزق حلال نہیں ہے, میرا بینک کے اندر سودی اکاؤنٹ ہے, اللہ میں اس اکاؤنٹ کو ختم کر دیتا ہوں, اللہ میں نے اپنے پیسے سے گھر پر وہ ذرائع ابلاغ پہنچا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر والے فلمیں ڈرامے میچ بےہودگیاں دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے مہلت دے دیتا کہ میں اپنے گھر کو ان بےہودگیوں سے ان فلموں ڈراموں سے گندگیوں سے پاک کر دوں, اللہ تو مجھے مہلت دے دے کہ میرا فلاں کام شریعت کے خلاف ہے, اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں اپنے اس کام میں اصلاح کر لوں. تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے اور تم اس وقت حسرت کر رہے ہو کہ میں اس وقت حالت نافرمانی میں ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی اس حسرت ناک موت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. فرمایا ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں اور زندگی کی امید پر توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں کہ ہاں کام تو غلط ہے لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے میرا, بس میں آئندہ سال رمضان کے بعد انشاءاللہ توبہ کر لوں گا, بس ذرا رمضان تک یہ مسئلہ چلے گا, مکان بنا رہا ہوں اس وقت تو رشوت نہیں چھوڑ سکتا, لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ بس رمضان تک مکان مکمل ہو جائے گا, پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد رشوت کے پاس بالکل جائیں گے, یا اس سال ارادہ حج کیا بس حج کے بعد بالکل پارسا ہو جائیں گے, ابھی تو دکان کے اندر دو نمبر کا کام ہو رہا ہے, غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت میں چھوڑ دوں گا, کچھ پتہ نہیں کہ مہلت ملے نہ ملے, موت کا فرشتہ اچانک آ جائے اور آدمی خدا نہ خواستہ اسی حالت میں فوت ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں پہلا حکم, پہلا نقطہ لائے عمل کا ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. اب اس کے بعد دوسرا نقطہ, دوسرا نقطہ کیا ہے کہ ہمارا دین دین اسلام یہ اجتماعیت کا دین ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بنے کہ جس کا نام قرآن دیتا ہے حزب اللہ, اللہ کی پارٹی. دنیا میں جماعتیں دو ہی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے حزب اللہ, ایک ہوتی ہے حزب الشیطان. حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ وہ ہے جو کہ اللہ سے محبت کرنے والی ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہے اور اللہ کے احکامات کو پھیلانے والی, اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والی ہے. اور دوسری جماعت وہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتی, یا تو اسے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات نافذ ہیں کہ نہیں ہیں, اسے اپنے دکان اپنا مکان اپنی مصروفیات کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری دلچسپی ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ دنیا میں نافرمانی پھیلے, وہ چاہتے ہیں کہ بہائی پھیلے, ڈرامے پھیلیں, فلمیں پھیلیں, بےہودگیاں پھیلیں اور لوگوں کو ہر طریقے پر شریعت سے, لوگوں کو ہر طریقے پر رزق حلال سے, پردے کے احکامات سے, دین کے شائر سے دور کیا جائے. آپ کو نظر آئے گا مسلمان ہیں بہت سارے لیکن یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے شاعر پر کوئی نہ کوئی تنقید، کوئی نہ کوئی ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، حکومت کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں، حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان حزب اللہ بنے۔ دیکھیے، نماز آپ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن قرآن مجید میں ہمیشہ حکم آئے گا اقیم الصلاۃ، کہ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ نماز ہوگی مسجد میں جا کر باجماعت ایک امام کے پیچھے، پابندی ہے وقت کے ساتھ۔ یہ نماز نہیں ہے کہ آدمی کا جب جی چاہ جا کے اس نے تنہا نماز پڑھ لی، اور یا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہا اپنے گھر پر ہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آ جاتا۔ تو اصل نماز مسجد میں با جماعت ہوگی۔ روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، حکم یہ ہے کہ مل کے ایک ساتھ رکھو، سب کے سب رمضان میں روزے رکھو، تاکہ ایک پاکیزہ فضا وہ قائم ہو، ایک اجتماعی فضا قائم ہو۔ حج آپ کبھی بھی جا کے کر سکتے تھے، حج 6 دنوں کا ہے، منا جانا ہے، اس کے بعد عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ میں رات لگانی ہے، پھر منا آنا ہے، اور اس کے بعد پھر مکے میں طواف زیارت ہے، پھر منا میں 3 دن ہے۔ لیکن نہیں، سب کے سب ایک ہی وقت میں آؤ، حالانکہ انتظامات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں وہاں کی حکومت کے لیے، لیکن نہیں، سب نے ایک ہی وقت میں آ کر اور مل کر جو ہے وہ حج کرنا ہے، تاکہ محسوس ہو کہ اللہ کے بندوں کی ایک عالمگیر برادری ہے، اس برادری میں دنیا کے ہر کونے کا فرد شامل ہے۔ یہ برادری کسی رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ برادری اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اس کے کلمے، اس کے حبیب کے کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ تو اسلام میں ہے اجتماعیت۔ اب وہ اجتماعیت کیسے قائم ہو، یہ ہے دوسرا نقطہ۔ فرمایا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب دوسرا کام یہ کرو کہ سب کے سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یا بعض حضرات نے ترجمہ کیا تاکہ تفرقے میں نہ پڑو، واو کو یہاں پر انہوں نے واو سببیہ لیا، تاکہ تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو سب کے سب جمیعاً مل کر۔ ولا تفرقو، تاکہ تفرقے میں نہ پڑو، اور یا یہ ہے کہ اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی فرقہ واریت کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید میں جب بھی کوئی ایسی اصطلاح آئے گی تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اصطلاح کی وضاحت ہم خود قرآن مجید سے سمجھیں، قرآن مجید میں اس کی وضاحت کیا ہے۔ قرآن میں اگر نہ ملے تو پھر احادیث میں دیکھا جاتا ہے، احادیث میں نہ ہو تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام، یا یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف مفسرین تھے ان کی رائے کیا تھی۔ تو حدیث میں حبل اللہ کی وضاحت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشادات ہیں، اور ان تینوں ارشادات میں آپ نے حبل اللہ کی وضاحت کی۔ جیسے آپ کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، آپ نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انقریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عملی سوال پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ فتنہ، اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے، کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ جب دسترخوان پہ کھانا لگانے کے بعد گھر والی بلاتی ہے کہ آئیے کھانا تیار ہو گیا، اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہیں فتنوں سے نکالے گی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کی عظمت بیان فرمائی، طویل خطبہ ہے، لیکن اس کے پھر شروع میں الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کے بارے میں، آپ نے فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن حکمت بھرا ذکر ہے، یہ قرآن سیدھا رستہ ہے، اور یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن ہی اللہ تبارک و تعالی کی مضبوط رسی ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے اسی حدیث کی بنیاد پر کہ اعتصامش کن کے حبل اللہ، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو کہ حبل اللہ یہ قرآن ہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ہو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مضبوط رسی ہے جو کہ آسمان سے آئی ہے زمین کی طرف۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تم پکڑ لو۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پکڑیں گے تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا ایک تعلق استوار کر لیں گے۔ تو وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اسی کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں حضرت یحییٰ کے لیے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو. اسی طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، وہ لوگ جو کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. سورہ آراف کے 21 رکوع کے آخر میں الفاظ یہ آتے ہیں. اب یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم قرآن مجید کو ایسے پکڑ لیں؟ ظاہر بات ہے کہ صحیح مراد تو نہیں ہے. مراد اصل میں اس سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں تو گویا ہم نے قرآن مجید کو پکڑ لیا، ہم اس کے ساتھ چمٹ گئے. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، بہت اہم موضوع، کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں. اور اس موضوع پر ڈاکٹر سار احمد صاحب کا بڑا مارکت العرا کتاب کا موجود ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اور اس کتاب کا ترجمہ فارسی میں بھی ہوا، عربی میں بھی ہوا، پشتو میں بھی ہوا، سندھی میں بھی ہوا، کئی زبانوں کے اندر ہو چکا ہے، انگریزی کے اندر بھی ہو چکا ہے، اور بڑی تعداد میں دنیا میں پھیل چکا ہے. آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور پڑھیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اگر حقوق ہم نے ادا کیے تو قیامت کے دن قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے گا، اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، کوئی تیسری صورت نہیں ہوگی. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن کتاب ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ القرآن حجت لك او عليك، یا قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف. اور دنیا میں بھی عزت اور سربلندی کا دار و مدار قرآن مجید کے ساتھ تعلق پر ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت دنیا کو قوموں میں دنیا میں قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا. ایک زمانے میں اقبال نے ایک ہلچل پیدا کر دی تھی بر صغیر کے مسلمانوں میں شکوہ نظم لکھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے شوخ انداز سے شکوہ کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. اب اس کے بعد لوگوں کے اندر بڑا یہ اضطراب پیدا ہو گیا کہ اقبال نے کس انداز سے اللہ سے گفتگو کی ہے، یہ انداز تو صحیح نہیں ہے. لیکن مقصد ان کا تھا لوگوں کو ذرا ہلانا اور چونکانا. اس کے کچھ عرصے بعد پھر نظم لکھی جواب شکوہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوے کا جواب دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تمہارے آبا و اجداد دنیا میں عزت والے تھے، وہ نام کے نہیں حقیقت میں مسلمان تھے، فرما بردار تھے اللہ کے، اور تم رسوا اگر ہوئے ہو تو تم نے قرآن کو چھوڑا ہے. تو بہرحال قرآن مجید کے اگر حقوق ادا کریں گے تو دنیا میں بھی عزت و سربلندی ہے، اور آخرت میں بھی قرآن مجید کی شفاعت ہمارے حق میں ہوگی. قرآن مجید کے حقوق کیا ہے؟ نمبر ایک، واقعتاً ایمان ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہمارا عقیدہ تو ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر ابھی آپ گھر پہ جائیں اور شاہ فہد کا ایک عربی زبان میں خط آپ کے نام پر ہو تو کیا آپ اس خط کے ساتھ یہی کریں گے کہ اس کو پڑھ کے چومیں گے کہ بادشاہ کا خط آیا، پھر اس کو ایک غلاف میں لپیٹیں گے اور جو ہے وہ اس پہ خلاف پہ خوشبو لگا دیں گے اور اسے اوپر رکھ دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، چونکہ آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت ہے کہ بادشاہ سعودی عرب کا مجھے خط لکھ رہا ہے، تو آپ فوراً کسی عربی دان کے پاس جا کر اس خط کو سمجھیں گے، کوئی پیغام بادشاہ ہوگا تو اس پر ہوگا تو اس پر عمل کریں گے. ہمارے پاس بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں. گھر میں قرآن کو کھولنے والے آپ کو کم نظر آئیں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے بہت ہوں گے، اخبارات پڑھنے والے بہت ہوں گے، اور گپ شپ میں وقت لگانے والے بہت ہوں گے، لیکن گھر میں کتنے افراد ہیں جو روزانہ قرآن کو کھولتے ہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہو کہ اللہ کا کلام ہے. یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایمان اسی قرآن سے پیدا ہوگا. ایمان کے بارے میں بڑا پیارا شعر مولانا ظفر علی خان کا کہ ایمان نہیں وہ جن جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. اس طرح کی محفلوں میں جہاں دروس قرآن ہوں، ان محفلوں میں جا کر جب ہم قرآن کے مضامین، اس کی حکمتیں سنتے ہیں تو اس کتاب کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھتی ہے. پھر جب خود ہم سمجھ سمجھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اس کتاب کی عظمت دل میں نقش ہوتی چلی جاتی ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پر یہ ایمان ہو کہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. جس طرح اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے غذا کی، پانی کی، حرارت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو اور اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. تو دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت ہو. جن بھائیوں اور بہنوں کو تلاوت آتی ہے وہ تلاوت کریں, جن کو نہیں آتی وہ تلاوت سیکھنا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا شروع کی تھی کس عمر میں؟ 40 برس کی عمر سے. لہذا جس عمر میں بھی انسان کو توفیق مل جائے وہ سیکھنا شروع کر دے. تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس کتاب کی تعلیمات ہیں کیا. کیوں؟ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی, ثواب مل جائے گا, ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تب ملے گی جبکہ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے. اور اگر پڑھنا دشوار ہو تو اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور سہولت کر دی ہے. ہم قرآن تو آپ انشاءاللہ 216 دنوں میں پورے قرآن پاک کے ترجمے سے گزر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سارے میں صاحب نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ ساتھ انہوں نے مختصر سی اس کی وضاحت بھی کی, لہذا بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا. تو جو بھائی اور بہن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے قاصر ہیں یا یہ ہے کہ پڑھنے میں انہیں زیادہ سہولت نہیں ہے, تو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے 108 کیسٹس ہیں یا ایک سی ڈی ہے, دو سی ڈیاں ہیں, وہ دو سی ڈیاں کمپیوٹر پہ ذریعے سے یا یہ ہے کہ آڈیو کیسٹ ٹیپ ریکارڈر پر. لیکن آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کے لیے فارغ کریں, ایک سال بھی نہیں لگے گا اور آپ انشاءاللہ 216 دنوں میں پورے قرآن مجید کے ترجمے سے ایک مرتبہ گزر جائیں گے. تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے, اس کو سمجھا جائے. اور اس کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ یہ سارا فہم ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ عمل کے لیے حاصل کر رہے ہیں. لہذا اب جو جو باتیں قرآن مجید سے سمجھ میں آئے ہم ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کریں. آپ خود تو نماز پڑھیے اور گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیجیے. وامر اہلک بالصلاہ واصطبر علیہا, اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود نماز کے اوپر قائم ہو جائیے. یہ حکم آپ کے توسط سے ہم میں سے ہر ایک کے لیے. اس ملک میں شریعت نافذ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے کسی بھی ایسی اجتماعیت میں شریک ہو جائیے جو شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہی ہے, آپ کو اس کے طریقہ کار سے اتفاق ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو. یہ آیت کس لیے ہے؟ کیا صرف تلاوت کر کے حصول ثواب کے لیے یا مرحومین کے لیے اصال ثواب کے لیے؟ نہیں, یہ آیت اس لیے ہے تاکہ اس سزا کو نافذ کیا جائے, ایک کا ہاتھ کٹے اور اس سے ہزاروں کے برت ہو جائے. اب یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کے حکم کو نافذ نہیں کرتے تو جس صورت میں یہ آیت ہے اسی صورت میں آگے جا کے الفاظ آتے ہیں سورۃ المائدہ میں, مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, حکومت نہیں کرتے, وہی تو کافر ہے. کافر صرف ڈیوڈ نہیں ہے, کافر صرف واجپائی یا اڈوانی نہیں ہے, کافر وہ بھی ہے کہ جس کے سامنے شریعت کا حکم موجود ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنے پہ تیار نہ ہو. تو جو ہے وہ جہاں قانونی طور پر لوگ غیر مسلم ہیں وہاں حقیقی طور پر بھی لوگ کافر ہیں, اور وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر شریعت کے نفاذ سے پہلو تہی کرتے ہیں. قرآن مجید کا حکم بڑا جو ہے وہ دو ٹوک ہے, اس میں قطن کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, سورۃ المائدہ آیت نمبر 44. اب اس حوالے سے ہمارا خون کھول رہا ہو کہ کیوں قرآن کے یہ اجتماعی احکامات نافذ نہیں, اس کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہوں, کسی بھی ایسی جد و جہد میں لگے ہوں جس جد و جہد کا مقصد شریعت کا اور اسلام کے عدل اجتماعی کا نظام, اسلام کے عدلانہ نظام کا قیام ہو. تو یہ ہے قرآن مجید کا چوتھا حق کہ اس پر عمل کیا جائے, اور جہاں عمل نہیں کر سکتے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ آپ جانتے کہ جہاں اختیار تھا عمل کر رہے تھے, غلطی ہوتی تھی توبہ کر کے روتے تھے پھر سیدھے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن جہاں اختیار نہیں تھا وہاں پر آپ کے احکامات پر عمل کو نہ دیکھ کر ہمارا دل جلتا تھا اور ہم وہاں پر عمل کرانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. ورنہ بڑا رلانے والی نظم ہے مولانا مہر القادری کی قرآن کی فریاد, اسی میں وہ شعر بھی ہے کہ قرآن یہ فریاد کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے, یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. تو قرآن مجید کا یہ چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی جائے. اس کے بعد قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا,
لہذا قرآن مجید کی تبلیغ اس امت کے ہر بھائی اور ہر بہن کے اوپر فرض ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیتن, اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے, کہ میری طرف سے پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو, یہ کام میرا ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف رسول میں ہوں, لہذا جب تک میں اس دنیا میں رہا میں یہ کام کرتا رہا, اب اس کے بعد میرے اس مشن میں تم شریک ہو جاؤ, تم میرے امتی ہو, تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم ہو بہترین امت جسے اللہ نے اٹھایا لوگوں کی رہنمائی کے لیے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو, یہ اس امت کا مقصد ہے. تو اب مجھے اور آپ کو قرآن کی تبلیغ کرنی ہے, ایک ایک آیت سیکھیں, وہ آیت دوسروں تک پہنچائیں.
جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ گفتگو کے ذریعے سے قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچائے, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ تحریر کے ذریعے سے سعادت حاصل کرے, اور ورنہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دروس کس طرح کی محفلوں میں لا سکتے ہیں, یہاں پر لا کر وہ آپ ان تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہم کسی تک کوئی کیسٹ پہنچا کر, کوئی دینی کتاب پہنچا کر ہم یہ تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے ہماری پانچ ذمہ داریاں, اور اگر ہم یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو گویا ہم قرآن مجید کے ساتھ چمٹ گئے. واعتصموا بحبل اللہ, چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ. تو قرآن سے چمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے پانچ ذمہ داریاں ادا کریں. اب آپ خود غور کیجئے کہ اگر قرآن مجید کی اس طرح سے خدمت ہمارے زندگی کا مشن بن جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقہ وارانہ جھگڑے ہیں خود بخود ان کا سدے باب ہو جائے گا, اور ہم بجائے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھنے کے ہم ایک بڑے مقصد کی خاطر متحد ہو جائیں گے. وہ مقصد کیا ہے؟ خدمت قرآن کا مشن, خدمت قرآن کا مقصد. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک تاریخی حقیقت بیان کی, فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یہ گفتگو ان لوگوں سے ہے جو قرآن کے اولین مخاطب تھے یعنی صحابہ اکرام, اللہ ان سے فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, جبکہ تم باہم دشمن تھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. مراد یہ ہے کہ خاص طور پر اوس اور خزرج انصاری صحابہ, ان کے درمیان تقریباً 100 برس سے جنگ بعاث لڑی جا رہی تھی, یہ قرآن مجید کی برکت ہے, قرآن مجید آیا تو ان کے درمیان یہ قبائلی نفرتیں ختم ہوئیں اور وہ سب کے سب ایک اعلیٰ مقصد کے لیے شیر و شکر ہو گئے. اور ویسے پورے عرب کا عالم بھی یہی تھا کہ وہاں پر بھی جنگ و جدال تھا, جیسے حالی نے کہا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, لیکن یہ ہے کہ کس چیز نے ان سب کو متحد کر کے اور اس انتشار کو ختم کیا, یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی نعمت تھی کہ اس نے ایسے اعلیٰ تصورات اور اعلیٰ مقاصد لوگوں کو دیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کر اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کہ نو انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کی دعوت کا, قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا کام کرنا ہے, اور نو انسانی کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنا ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم تو بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے, مراد یہ ہے کہ تم بالکل تباہی کے آخری مرحلے پر تھے, فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی نعمت بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دائی کو بھیج کر تمہیں اس جہنم, اس آگ, اس تباہی کے آخری کنارے سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تہتدون, تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. یہ آیتیں محض, جیسے میں نے عرض کیا, کہ احصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے نہیں ہے. بلا شبہ قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتے ہیں, لیکن اصلا قرآن مجید کس لیے آیا ہے, یہ آیتیں کس لیے آئی ہیں, تاکہ ان کے ذریعے سے ہم رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں. اب اس کے بعد تیسری آیت میں لاہ عمل کا تیسرا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اجتماعیت اب جو بھی قرآن کی بنیاد پر وجود میں آئے گی, یہ جو بھی حزب اللہ بنے گی, اب یہ حزب اللہ نے کرنا کیا ہے, اس کا مشن, اس کا لاہ عمل کیا ہے. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلائے خیر کی طرف، اور جو نیکی کا حکم دے، اور جو برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا یہ جو بھی حزب اللہ ہے، اس کا مقصد کسی مسلک کی طرف نہیں بلانا، اس کا مقصد کسی خاص فرقے کی طرف نہیں بلانا، اس کے مقاصد میں تین چیزیں شامل ہیں، نمبر ایک دعوت علی الخیر، نمبر دو امر بالمعروف، اور نمبر تین نہی عن المنکر۔ اب آئیے ان میں سے پہلی جو بات ہے دعوت علی الخیر، اس پہ غور کرتے ہیں۔ خیر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بھلائی، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، جیسے آپ سب واقف ہیں سورۃ زلزال کی ان آیات سے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ تو یہاں خیر کا مفہوم بھلائی، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو شاید میں آگے چل کر لفظ معروف آ رہا ہے، یا مرونا بالمعروف، اور معروف کے معنی بھی نیکی اور بھلائی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ خیر اور معروف کے مفہوم کے اندر کچھ فرق کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن مجید میں خیر کا کوئی اور مفہوم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی پیاری آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 30، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا گیا ان لوگوں سے کہ جو متقی ہیں کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے خیر نازل کی ہے۔ تو گویا خیر کا ایک مفہوم سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نعمت یعنی قرآن مجید بھی ہے۔ تو یہاں ہم اس کا مفہوم یہی کریں گے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف یعنی قرآن کی طرف بلائے، لوگوں سے کہے کہ بھائیو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حقوق ادا کرو، اگر یہ حقوق ادا کرو گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگے، اور اگر یہ حقوق ادا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ قرآن تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ علامہ اقبال نے ایک زمانے میں ایک نظم کہی تھی شکوہ، اور ایک ہلچل پیدا کر دی تھی جب اس نے بڑے شوخ انداز سے اللہ کے ساتھ شکوہ کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، اور اس کے کچھ عرصے بعد سے جواب شکوہ نظم لکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا کہ مسلمان آج کیوں ذلیل ہیں، تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہو بے تارک قرآن ہو کر، اے مسلمانوں تم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے اس وجہ سے آج تم ذلیل اور خوار ہو۔ اسی طریقے پر حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن قیامت کے دن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے حق میں حجت بنے تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ورنہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے، یا تو یہ قرآن مجید حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ختم قرآن کے آخر میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے آخری الفاظ ہیں وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے میرے رب اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ محض دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن ہمیں بار بار عمل کی تلقین کرتا ہے، تو عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، خود بھی قرآن مجید کے حقوق ادا کریں، دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر یعنی قرآن کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے۔ اس سے مراد یہ ہے امر کا، ویسے مفہوم قرآن مجید میں آیا ہے حکم کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں یہ لفظ مشورے کے لیے بھی آیا ہے۔ فرعون اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو، ہم کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ تو ظاہری بات ہے فرعون اپنے سرداروں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے حکم دو، بلکہ یہ ہے کہ مجھے مشورہ دو۔ تو جہاں ہمارا اختیار مشورے کا ہو وہاں ہم نیکی کا مشورہ دیں، جہاں ہمارا اختیار درخواست کا ہو وہاں ہم نیکی کی درخواست کریں، اور جہاں ہمارا اختیار حکم کا ہو وہاں پر ہم نیکیوں کا حکم دیں۔ تو فرمایا کہ یہ حزب اللہ کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ معاشرے میں نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور نمبر تین وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برائی کے روکنے کے حوالے سے بھی تین درجے بتائے. آپ نے فرمایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اس کی قوت نہ ہو تو زبان سے اس کو برا کہے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں اس کو برا جانے. لیکن غیرت دلائی گئی کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا بڑا کمزور درجہ ہے. جس طرح تمہیں ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے، اسی طریقے پر کمزور درجے پر نہ رہو، ہمت پیدا کرو اور زبان سے برائی کو برا کہو، اور ہمت پیدا کرو اور اپنی قوت کو بڑھاؤ، اتنی قوت ہو جائے کہ تم ہاتھ سے برائی کو روک سکو. تو یہ ہے تین کام حزب اللہ کے کرنے کے، نمبر ایک قرآن کی طرف بلانا، نمبر دو نیکیوں کو پھیلانا، اور نمبر تین برائی سے روکنا. اب اس کے بعد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں حصر کا اسلوب ہے عربی گرامر کے حوالے سے، مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی جو یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو کہ آخرت میں فلاح چاہتے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کی یہ خواہش اور آرزو ہوگی، آپ سب کہیں گے کہ ہم آخرت میں فلاح چاہتے ہیں. لیکن محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ فلاح ہمیں صرف نمازیں پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، زکوٰۃ یا حج ادا کرنے سے، اور یا یہ ہے کہ دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو کسی ایسی جماعت میں شامل ہو کہ جو جماعت تین کام کر رہی ہو، نمبر ایک وہ قرآن کی طرف بلا رہی ہو، نمبر دو وہ نیکیوں کو پھیلا رہی ہو، اور نمبر تین وہ برائیوں سے روک رہی ہو. محترم ناظرین، محترم حضرات، ہم بھی اسی حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تنظیم اسلامی کی بھی کوشش ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے. ہم کسی مسلک اور کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے، کوشش ہے کہ کسی طرح سے نیکیاں پھیلائی جائیں اور برائیوں سے روکا جائے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں تنظیم اسلامی وہ بہتر ہے، آپ تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیے. اگر اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی اور جماعت ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے کہ واقعتاً لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ رہی ہے، نیکیوں کا حکم دے رہی ہے، برائیوں سے روک رہی ہے، تو آپ اس میں شامل ہو جائیے. لیکن فلاح اخروی کا حصول بغیر جماعت میں شامل ہوئے ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جماعتیں بہت ساری ہیں، کیا کریں، لیکن خود سوچئے کہ معاشرے میں ڈاکٹر بھی تو بہت سارے ہیں، اور آپ چونکہ علاج کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر وہ غلط طریقے سے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کسی ڈاکٹر پر اطمینان کر کے اس سے دوا حاصل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جماعتیں بہت سی ہیں، لیکن آپ خود تلاش کیجئے، آپ کی ضرورت ہے. آپ کو فلاح اخروی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ کسی جماعت میں شامل نہ ہوں گے. ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، جس جماعت پر آپ کو اطمینان ہو اس کے اندر شامل ہو جائیے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا اسلام الا بالجماع، کہ اسلام پر عمل بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے. لہذا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ڈھونڈنی ہوگی، اور اس جماعت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ جماعت یہ تین کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، دعوت علی القرآن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور محترم حضرات، جماعت کے ذریعے سے ہمارے لیے یہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے اور بعض اعتبارات سے اس کے اندر کمزوری ہے. ہم جب مل کر ایک کام کرتے ہیں تو ہماری وہ کمزوریاں ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، اور خوبیوں کا ایک مؤثر استعمال ہو جاتا ہے. کوئی بھائی ہے جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بولتا ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے انتظامات کی صلاحیت دی ہے، وہ انتظامات کرتا ہے. کسی بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے لوگوں کو لانے کی، وہ لوگوں کو لے کر آتا ہے. اس طریقے پر جب ملتے ہیں تو پھر کام مؤثر انداز سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے لیے ارشاد ہے ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سے آدمی کا درجہ زیادہ ہے. اور زیادہ امکان تو بعض اوقات یہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کا درجہ زیادہ ہو کہ جو کسی پروگرام کے اندر نمایاں نہیں ہوتے لیکن ان کی محنت شامل ہوتی ہے. ایک بھائی ہے، اس نے دریاں بچھائی ہیں. ممکن ہے کہ دریاں بچھانے والے کا درجہ تقریر کرنے والے سے زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ تقریر کرنے والا لوگوں کے سامنے نمایاں ہے، اس کی کچھ نہ کچھ واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ نمائی بھی ہو جاتی ہے، رونمائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں، یا انتظامات کرتے ہیں وہ بظاہر سامنے نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں تو ممکن ان کا درجہ اوپر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے سب مل کر ایک جماعت میں شامل ہو کر اور فلاح اخروی کے حصول کی نیت سے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائیں، نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ ہے سہ نکاتی لاہ عمل ان تین آیات میں۔ نمبر ایک، ہر بھائی اور بہن ذاتی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور اس کے بعد دوسرا لاہ عمل کا نقطہ کہ ہم سب کے سب مل کر ایک حزب اللہ بنائیں، اور یہ حزب اللہ بنے گی قرآن مجید کی بنیاد پر، قرآن مجید کی خدمت ہمارا مشن ہو جائے۔ یہی کتاب ہمیں فتنے سے نکالے گی، یہی کتاب ہمارے انتشار اور فرقہ واریت کو ختم کرے گی، اور اس کے بعد ہم سب کے سب مل کر ایک جماعت کی جو شکل اختیار کریں۔ تو جماعت کے حوالے سے تیسرا نقطہ لائے عمل کا یہ ہے کہ یہ جماعت یہ دنیا میں قرآن کی تبلیغ کرے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکیوں کو پھیلائے، برائی سے روکے۔ اب اس کے بعد فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے تفرقہ پیدا کیا یعنی جدا ہو گئے اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیات، واضح احکامات، واضح دلائل آ چکے تھے۔ محترم حضرات غور کیجئے کہ اصل میں فرقہ واریت پیدا کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہ نکاتی لائے عمل دیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس لائے عمل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب اگر کوئی شخص لائے عمل پر نہیں چلتا تو وہی تفرقہ پیدا کرتا ہے، وہ ایک جدا راستہ پیدا کرتا ہے، وہی امت کے اندر تفریق کا باعث ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ تین کام نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم خود تفرقہ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے رستہ اپنا جدا کر لیا، جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، جدائی پیدا کی اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیات آ چکی ہیں۔ آج ہمارے سامنے تین آیتوں میں دو اور دو چار کے انداز میں بالکل واضح لائے عمل آیا ہے، اس میں کوئی ایج پیش نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی منصفیانہ بحث نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے تفرقہ پیدا کیا اور یا تم نے اختلاف کیا تو پھر کیا ہوگا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ میں نے بھی آپ کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے حوالے سے وہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس نے بظاہر بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی بات کر دی تھی کہ جس کے اندر امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا کہ جس کی نیکیاں زیادہ نہ ہوں گی لیکن اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے ایک ایسی بات کی تھی کہ جس سے امت میں فساد ختم ہو گیا تھا اور انتشار ختم ہوا تھا۔ تو فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تفرقہ پیدا کرنے والے، تعصبات پیدا کرنے والے، نفرت پیدا کرنے والے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد روز قیامت کا ایک نقشہ ہے، فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور اس روز کچھ چہرے ہوں گے روشن سفید، و تسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس روز ہوں گے سیاہ۔ یہ مضمون قرآن مجید کا اہم مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں کہ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، روز قیامت جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، اس لیے کہ جو مجرم ہے وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاشِي وَالْأَقْدَامِ، پھر پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو روز قیامت چہرے پر رزلٹ لکھا ہوا ہوگا۔ کئی الفاظ آتے ہیں وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة، کچھ چہرے اس روز ہوں گے روشن، ہنستے ہوں گے، بشارتیں وصول کرتے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کچھ چہرے ہوں گے کہ جو غبار آلود ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، اور ان چہروں کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے یا اللہ کے نافرمان باغی، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے تھے۔ یہاں بھی وہی مضمون آیا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے اس روز ہوں گے سفید روشن اور کچھ چہرے ہوں گے سیاہ۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس روز سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں ظاہری بات ہے کسی ہندو کا ذکر نہیں ہے، کسی یہودی، کسی عیسائی کا ذکر نہیں ہے، کسی غیر مسلم کا ذکر نہیں ہے، وہ تو ایمان لائے نہیں۔ یہاں پر ذکر مسلمانوں کا ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ یہ کفر کیا ہے؟ میں اس سے پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اسی صورت کی آیت 97 میں آیا کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے اس کے گھر کا حج کرنا اگر وہ اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جس کسی نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پھر تمام جہان والوں سے غنی ہے. کفر سے مراد کیا ہے کہ باوجود استطاعت کے اگر آدمی حج نہیں کرتا تو یہ عمل کفر کا ہے. تو گویا بظاہر وہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے ایک حکم کو توڑ کر وہ کفر کر چکا. اسی طرح بھی ہم نے وہ آیت بھی پڑھی, مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اسی طریقے پر آج ہمارے سامنے ایک طے نکاتی لائے عمل آ گیا. اب اس کے باوجود اگر ہم اس لائے عمل پر عمل نہیں کرتے, ہم تقوی اختیار نہیں کرتے, ہم قرآن کی بنیاد پر ایک حزب اللہ نہیں بناتے, اور ہم اگر دنیا میں قرآن کی دعوت, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو گویا ہم نے پھر کفر کیا. ان تمام آیتوں کا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکھو عذاب بسبب اس کفر کے جو تم کرتے رہے. اس کے برعکس وام الذین ابیضت وجوہہم, اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس روز روشن ہوں گے, ففی رحمت اللہ, پس وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اے نبی یہ اللہ تعالی کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ ساری کی ساری باتیں پوری کی پوری سراپا حق ہے, یہ کوئی بات بھی ان میں محض قصے کہانی کے لیے, محض ڈرانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ساری کی ساری باتیں برحق ہیں. اسی طرح سے ہوگا, جو لوگ طے نکاتی لائے عمل پر عمل کریں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے, اور جو لوگ ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کا نوالہ بنیں گے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تبارک و تعالی جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, اسی لیے اس نے پہلے سے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے. اللہ تعالی بندوں کے حق میں رؤوف اور رحیم یعنی مہربان ہے, وہ نہیں چاہتا کہ بندے انجام بد سے دوچار ہوں. اس نے پہلے سے ہمیں ہدایت دے دی کہ تم کیا کرو کہ تم جس سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, اور کون سے کام کرو کہ جس سے تم فلاح اخروی حاصل کر لو. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تعالی جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. عام طور پر اس طرح کے الفاظ جب بھی کسی مضمون کی تکمیل ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو یا نہ کرو, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر سب کے سب لوگ نیک ہو جائیں, تمام جن و انس, اور اتنے نیک ہو جائے جتنا کوئی نیک ترین انسان ہو سکتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر سب کے سب لوگ نافرمان ہو جائیں, اتنے نافرمان ہو جائیں جیسے کہ کوئی نافرمان ترین انسان ہو سکتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں وہ کسی قسم کی کمی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بتا رہا ہے وہ انسانوں ہی کی فلاح کے لیے, انسانوں ہی کے بھلے کے لیے بتا رہا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید, کہ اگر کفر کرو تم بھی اور وہ سب بھی جو کہ زمین میں ہیں, تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے, آپ سے آپ وہ محمود ہے. قل للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تمام معاملات پیش ہوں گے, اور وہاں پر جا کر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو بھی اعمال ہیں ان کے بارے میں بات پرس فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس روز ہمارا حساب کتاب آسان ہو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بڑی عملی باتیں آئی ہیں, یہ عملی باتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے پانچ سوال پوچھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ قیامت کے دن اس سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. اور وہ پانچ سوالات کیا ہیں, پانچ باتیں کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا, پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ وہ کہاں فنا کر دی, زندگی کا مقصد کیا تھا, زندگی بھر کیا کرتے رہے. وہ ان شباب فیما افلا, اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں لگا دی, تمہاری زندگی کا کلائمیکس جبکہ تمہارے پاس ہر طرح کی توانائی تھی تم نے وہ اپنے جوانی کے شب و روز کس مقصد کے تحت لگائے. وہ امال ہی من این اکتسبا, مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا. اور وہ فی ماذا انفقا, اور وہ مال پھر خرچ کہاں کیا, لگایا کہاں. اور آخری سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم, کہ جو بھی علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس علم قرآن آیا ہے, قرآن کے ذریعے سے ہمیں کچھ ایک عملی لائحہ عمل ملا ہے. اب اگر عمل نہیں کریں گے ہم تو محترم حضرات یہ ہمارے لیے قیامت کے دن بڑا نازک مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, تمام معاملات اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور وہاں پر ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.